الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم سورہ صف کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ اور اس کی مختلف اقسام پر بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو مخاطب فرما کر انہیں دردناک عذاب سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے جو لائحہ عمل بیان فرماتا وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ لہذا اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے سے کیا مراد ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولی تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اللہ کے نام میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اگر تم سمجھو لہذا جہاد کے مراحل یا اس کی اقسام کے حوالے سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ سب سے اہم ترین مرحلہ جہاد کا پہلا اور اہم ترین مرحلہ یا قسم جہاد مع النفس ہے ایک شخص جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا لہذا شریعت اسلامی پر عمل میں سب سے پہلی رکاوٹ جو بن سکتی ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے لہذا الحمدللہ نفس کی تین کیفیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. لہذا مختصرا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ایک ایسا نفس یا نفس کی وہ کیفیت جس میں انسان اللہ کو بھول چکا ہو اور من کی مان یا من مانی کر رہا ہو، اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرے، بے حیائی، فحاشی، نافرمانی کی طرف راغب کرے، اس نفس کو سورہ یوسف میں نفس امارہ کہا گیا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی. اسی طرح انسان شریعت پر عمل کرتے ہوئے بہرحال نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اگر کسی ماحول کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس پر معافی مانگے اللہ تعالی سے ندامت کے ساتھ، تو گویا اس کشمکش کو نفس لوامہ کہا گیا. نفس لوامہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالی نے اس کی قسم کھائی قیامت کے اسباب پر کہ قیامت کا دن لازمن آ کے رہے گا، تمہارے اپنے اندر ایک عدالت ہے جو کہ اللہ تعالی نے لگائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس ملامت گر، جس کو عام طور پر ہم ضمیر کہتے ہیں، جو ہمیں اچھے کام پر شاباشی دیتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو، تو اندر سے ڈانٹ پڑتی. تیسرا اور بلند ترین درجہ نفس کا شریعت اسلامی پر عمل کرتے ہوئے بالآخر موت کی کیفیت آ جائے، اس حال میں کہ روحانی تقاضے پوری طرح سے شریعت کے مطابق ہوں اور نفس کے منہ زور گھوڑے پر لگام ڈلی ہوئی ہو، اس نفس کو رب کائنات نے نفس مطمئنہ قرار دیا اور سورہ فجر میں اس کی سے متعلق فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں موت کے وقت اسی کیفیت میں موت عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، شریعت اسلامی پر عمل کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کی کیفیت میں اللہ پاک ہم سب کو موت عطا فرمائے. یہاں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ نفس اگر ہمارا ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر شیطان اسی نفس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا. ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. یہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ اسی نفس کے اندر وسوسہ اندازی کر کے اس کو بے حیائی اور فحاشی اور نافرمانی کی طرف لے کے جاتا. گویا شیطان کا اصل کام ہی یہ ہے، جو رب کائنات کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس نے دعویٰ کیا فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین. اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. لہذا شیطان اسی نفس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا، اور اگر معاشرہ باطل ہو، نظریات باطل ہو، اللہ کے دین پر عمل نہ ہو رہا ہو معاشرتی سطح پر، تو یہ اور مصیبت بنتی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. تو بہرحال تینوں سطح پر نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اور باطل معاشرے کے خلاف، باطل نظریات کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ ہے سب سے پہلا اور بنیادی جہاد کا مرحلہ. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس دین کی دعوت اور تبلیغ، اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی ذمہ داری لگائی بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو. تو اب قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی سطح پر جہاد کرنا، اس کو جہاد بالقرآن کہا گیا. دو مرتبہ قرآن حکیم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی، سورہ فرقان میں بھی آئی اور سورہ احزاب میں بھی آئی. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں، جہاد کبیر کریں۔ لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے اس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی کہ قرآن کے ذریعے موجودہ دور کا جہاد بالقرآن کیا ہے، کرنے کے اصل کام کیا ہے۔ اس موضوع پر بہت پیاری کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اس طرف بھی ریفرنس دلایا گیا تھا، جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ، قرآن حکیم مختلف طریقوں سے جو جہاد کر رہا ہے اس کے پانچ محاذ ہیں جو اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ بہرحال اس کا خلاصہ مختصرا عرض کیا تھا کہ قرآن باطل نظریات، شیطان اور باطل عقائد کے خلاف جو سب سے بہترین شے انسان کو عطا فرماتا ہے وہ ایمان اور یقین کی دولت ہے۔ جب تک کسی شخص یا قوم یا امت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، توکل نہ ہو، یقین نہ ہو، وہ شیطان یا اس کے ایجنٹوں کے خلاف کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ الحمدللہ اس کی عملی مثال بھی موجود ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو، تو پھر دشمن چاہے امریکہ کیا اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو، اس جیسے اور قیمت اور طاقتور ترین لوگ بھی کیوں نہ آ جائیں، یہ دولت ایمان وہ ہے جو انسان کو یقین عطا فرماتی ہے۔ یقین عطا فرماتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان ڈٹا رہتا۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے برابر میں الحمدللہ 17 سال سے اللہ کے دین کے لیے ڈٹے ہوئے طالبان افغانستان ہیں، جو اب الحمدللہ نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ آیا، پوری دنیا کی طاقت اس نے جمع کر لی، اور سول سپریم پاور ہونے کا اس نے دعویٰ ہی نہیں، اس پر عمل کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ طالبان افغانستان ابھی تک وہاں موجود ہیں، سروائیو کر گئے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے۔ اور یہاں دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، خاص طور پر وہ مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، چیچنیا میں ہوں، یا اور کہیں بھی کسی بھی خطے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا اور بلند ترین درجہ جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ قتال فی سبیل اللہ۔ لہذا قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں یہ مرحلہ 15 سال بعد آیا۔ 15 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور قرآن کے ذریعے جو اصل جہاد تھا، جہاد بالقرآن، وہ الحمدللہ کرتے رہے۔ جس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ سیرت کے حوالے سے اہم ترین باتیں سمجھ لیجئے۔ جس کے نتیجے میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ اس معاشرے کے جو خیر کا طبقہ تھا، جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر باقی تھا، وہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لیا اور ایک منظم جماعت کی صورت میں جڑتے چلے گئے، جس کو قرآن حکیم نے حزب اللہ کہا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ وہ بنیان مرصوص بن گئے، حزب اللہ بن گئے، اللہ کی ایک جماعت بن گئے۔ لہذا قتال فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ تلوار اس وقت اٹھائی جائے گی جب آپ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیں۔ اگر آپ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیے بغیر کسی کے خلاف بھی تلوار اٹھائیں گے تو بہرحال یہ ظلم ہے، صحیح بات آپ نے اس کو بتائی نہیں، پہنچائی نہیں، اور اس کے خلاف اگر تلوار اٹھا لی تو یہ اسٹریٹجی نبی اکرم کی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ اگر مکے والوں کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف تلوار اٹھائی تو پہلے ان کو دعوت اور تبلیغ کا، بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور ان میں جو خیر کا پہلو تھا الحمدللہ وہ نکال لیا، گویا مکھن یا ملائی جو ہوتی ہے وہ نکال لی گئی، اور وہ صحابہ کی ایک جماعت تھی الحمدللہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، منظم جماعت، ڈسپلن۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں جو انقلاب نبوی کے 6 مرحلے ہم کو نظر آتے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ دعوت ہے، پھر جو لوگ اسلام کو قبول کریں ان کو منظم کرنا ہے، تنظیم سازی ہے، پھر ان کا تزکیہ ہے، ان کی تعلیم و تزکیہ، پیوریفیکیشن آف تھاٹس، پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانی اور مصائب اور رد عمل آئے اس پر صبر کرنے کا مرحلہ ہے جس کو صبر محض کہا گیا. ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آیا، اور وہ اگلا مرحلہ تھا مسلح تصادم کا. لہذا یہ اصول ہے دنیا کا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی دعوت و تبلیغ سے مانتے ہی نہیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. جو مرد نادا ہوتے ہیں ابو جہل، فرعون جیسے، ابو جہل جیسے، نمرود جیسے، قارون جیسے لوگ، ان کے خلاف بہرحال ہر صورت میں تلوار اٹھانی پڑتی ہے. لہذا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو قتال کا مرحلہ شروع ہوا، لیکن اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے گا، فوراً نہیں، ہجرت کے سفر میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آیات نازل ہوئی، سورہ حج کی آیات، جس میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی، ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں اب جنگ کر سکتے ہیں تلوار کے ذریعے، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہی ساتھ جو کام کیے وہ بھی سمجھنے کے ہیں، بہت اہم ہیں. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتال کا مرحلہ آنے سے پہلے، جنگ کا مرحلہ آنے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری شروع کی. لہذا اس تیاری میں پہلا کام کیا کیا؟ ایک جماعت کو منظم کیا. لہذا مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم کی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، جماعت کو منظم کرو، آرگنائز کرو. دوسرا کام، مسجد نبوی کی تعمیر، جو مرکز بنا مسلمانوں کا، اور اس تعمیر میں خود حصہ لیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا کام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تدبر کے اعتبار سے بڑا اہم تھا، کیونکہ اب مکے والوں کے خلاف تلوار اٹھنے والی تھی جنگ. لہذا پورا یقین تھا مسلمانوں کو کہ یہ جو مدینے کے اطراف میں یہودی قبائل رہتے ہیں، یہ لازماً اس موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کریں گے. لہذا ان یہودی قبائل سے میثاق کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا، اور بنیادی طور پر یہ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ تھا. یہودیوں کو جکڑ لیا اس میثاق کے ذریعے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو تم یا تو ہماری مدد کرو گے یا نیوٹرل رہو گے، مشرکین کی مدد نہیں کر سکو گے. اور اسی معاہدے کے تحت جب جب یہودیوں نے مشرکین مکہ کی مدد کرنا چاہی، اسی کے تحت بدر، احد اور احزاب کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی تھی ان یہودیوں کو. کس اصول کے تحت سزا دی گئی؟ یہ معاہدہ تھا میثاق مدینہ، جس کی خلاف ورزی کی تھی ان یہودیوں نے، جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. تو بہرحال یہ انٹرنل کنسولیڈیشن کے بعد جو چیلنج کیا محمد رسول اللہ نے وہ کیا تھا، اس کو بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجے گئے، یہ آپ کا مقصد ہے، بعثت ہے، اس پر بات ہو چکی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے کبھی معاہدات بھی کیے، صلح بھی کی اور جنگ بھی کی. جب صلح کی ضرورت پڑی تو صلح کی، جب تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی تو تلوار بھی اٹھائی، دعوت و تبلیغ بھی کی. لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تلوار اٹھائی ہے حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، تو بہرحال خون دیے بغیر کبھی بھی انقلاب نہیں آتا، خون دیے بغیر کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی. صرف دعوت و تبلیغ سے کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہوتا. اگر ہو سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلوار نہ اٹھاتے. یہ بات تو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ بہرحال باطل نظام کے رکھوالوں کے خلاف قتال یا جہاد کا آخری مرحلہ، جس کو اقدام یا مسلح تصادم کہا جاتا ہے، وہ لا محالہ آ کے رہتا ہے اور وہی فیصلہ کن ہوتا ہے اگر آپ نے تیاری کی ہوئی اس کے لیے، پری ریکوزٹس آپ نے پورے مکمل کیے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر انقلاب برپا ہو کے رہتا. اس کی کمپیریٹیولی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے. اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آخری مرحلہ جو تھا دعوت و تبلیغ اور اصلاح سب کچھ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن جب آخری مرحلہ آیا کہ اس قوم کے خلاف جنگ کرنے کا حکم آیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ یہ ارض فلسطین تمہارے لیے فتح کر دی گئی، آؤ اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو، قتال کرو، لیکن پوری کی پوری بنو اسرائیلی جو تھے کیونکہ غلامانہ ذہنیت کے حامل تھے، 40 سال اس سے زیادہ عرصہ بلکہ عرصہ دراز ہو چکا تھا غلام بنے ہوئے. نتیجتاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کال پر جواب کیا دیا؟ قرآن کی گواہی موجود ہے، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے. بٹوین دا لائن میسج یہ کہ یہ عصا لے جائیے، یہ عصا بڑا زبردست ہے، اس نے بڑے معجزات دکھائے، یہ کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی پانی دے دیتا ہے، کبھی یہ، تو آپ یہ لے جائیے، خود جا کے جنگ کیجئے. انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ کورا جواب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا بنو اسرائیل کی طرف سے. اور یہ جواب سن کر جو دکھ اور تکلیف ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن ہی کی گواہی ہے، بدعا دے کے گئے بنو اسرائیل کو، بدعا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بدعا دے کے جا رہے ہیں، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ، اب میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے، میں ان کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. اور 40 سال کی بدعا، صحرا سینا میں بھٹکتے رہے یہ یہودی بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کے نتیجے میں. اس کے برعکس اس لیے کہہ رہا ہوں کمپیریٹیولی، بہرحال سمجھ میں آ جائے بات. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں قتال کا مرحلہ آیا، جنگ کا مرحلہ آیا، بدر سے پہلے بھی اور بدر، اس وقت صحابہ کرام کا کیا جواب تھا ضرور پڑھیے گا الرحیق المختوم میں، جو خطاب کیے صحابہ کرام نے اس موقع پر جب جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، مسلح تصادم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے لیے تھے، کیا کریں، کیسے کریں، اپنے ساتھیوں کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورے لیتے تھے. لہذا زبردست خطاب آپ کو ملے گا مہاجرین کی طرف سے، مہاجرین مکہ تو گویا تن من دھن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس مرحلے پہ بالکل تیار تھے جنگ کرنے کے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے رہے، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. اس موقع پر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ضرور پڑھیے گا رحیق المختوم میں. اور ان کی تقریر سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کھل اٹھا، اور یہ مطلوب تھا کہ انصاریوں کی طرف سے اگر جواب آئے کہ ہم اللہ کے نام میں اب جنگ کرنے والے ہیں. بہرحال وقت مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ضرور پڑھیے گا سیرت مطہرہ میں کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور تائید اور نصرت اور حمایت کی ان انصاریوں نے، خاص طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوا. اللہ پاک نے ایسے صحابہ عطا فرمائے تھے جہاں آپ کا وضو کا پانی گرتا اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جہاں پسینہ گرا اپنی خون کی لدیاں بہا دیں، اپنی جانیں قربان کی محمد رسول اللہ والذین معہ نے. بہرحال قتال کے مرحلے کس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، مسلح تصادم سے پہلے یہ پری ریکوڈٹس ہیں، جماعت کی تیاری، بیعت کی بنیاد پر منظم جماعت ہو اور ہدف بالکل واضح ہو کہ ہم نے اللہ کا دین غالب کرنا. لہذا اجازت دی، ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم کو آپ کے ہاتھ کھول دیے گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کا مرحلہ آغاز کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی. اس پر منافقین کی طرف سے سوالات اٹھائے جانے لگے کہ ابھی تو قرآن میں کوئی حکم ہی نہیں آیا جنگ کا، انہوں نے تیاری شروع کی. تو الحمدللہ سورہ محمد نازل ہو گئی. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس میں اجازت ہی نہیں، حکم دیا گیا. پھر باقاعدہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کو فرض قرار دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اذن قتال اور پھر بالآخر حکم قتال آیا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال بدر کی جنگ میں دعوت دوں گا، آپ حضرات کو خاص طور پر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے۔ 313 نہتے مسلمان، تقریباً نہتے، بدر کے میدان میں اللہ پاک نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ پوری کی پوری سورہ انفال غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، ضرور پڑھیے گا اگر محبت ہے نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ سورہ انفال میں موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے سورہ انفال میٹرک جو ہماری جو فیڈرل بورڈ یا کراچی بورڈ کی جو ہے کتاب، اس کے اندر موجود ہے پوری کی پوری۔ جنہوں نے 2001 کے بعد اگر میٹرک کیا ہے تو ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 2001 میں یہ چینج ہوئی تھی کتاب، سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ انفال اور سورہ ممتحنہ، چار صورتیں میٹرک کے سلیبس میں شامل کی گئی تھیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں صورتیں مختلف غزوات پر مبنی ہیں۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے ہمارے سلیبس سے قرآن سے، ہمارے سلیبس سے قرآن نکال دیا جائے یا جنگ اور قتال کا مرحلہ نکال دیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اور ہمارے سلیبس میں یہی چیزیں ایڈ کروا دیں۔ وہ بات دوسری کہ اگلے سال سورہ توبہ نکال دی گئی تھی کیونکہ وہ مشکل بھی ہے اور ذرا طویل بھی تھی، لیکن ابھی بھی تین صورتیں آپ کے سلیبس میں ہیں، سورہ انفال، غزوہ بدر، سورہ احزاب۔ کس غزوہ کے پس منظر میں نازل ہوگی؟ غزوہ احزاب پر تبصرہ پورا کا پورا موجود ہے، اور سورہ ممتحنہ بھی موجود ہے الحمدللہ، جو فتح مکہ کا پس منظر ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے لیے۔ تو بہرحال سیرت سے میں نے آپ کے سامنے چل مثالیں دے دی، اب آئیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، کرنے کا پہلا کام، جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کی بیجا خواہشات، ناجائز خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہے جہاد کا پہلا اور فیصلہ کن مرحلہ۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کرنا کام، کرنے کا کام یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے، اچھی باتیں، تجارت کیجئے، کھیتی باڑی کیجئے، جو بھی ذرائع ہیں وہ پورے کیجئے، لیکن روزی حلال کی ہونی چاہیے۔ اور آج کے دور میں بہت بڑا جہاد ہے کہ ہماری روزی حلال کی ہو۔ خواتین کے لیے پردے کے احکامات پر عمل کرنا، شرعی پردہ کرنا مشکل کام ہے، اور مردوں کے لیے خاص طور پر روزی حلال کی ہو، فیصلہ کر لے انسان، پھر دیکھیے کیسی مشکلات آتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید ساتھ ہو تو انشاءاللہ حلال روزی کمانا آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد۔ پھر اسی طرح شریعت اسلامی نے جو ہم پر ارکان اسلام فرض کیے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ اہم ترین فرض کون سا ہے جو ایک دن میں اللہ پاک نے 5 مرتبہ فرض کیا مسلمانوں پر؟ وہ نماز ہے۔ لہذا ارکان اسلام کی ادائیگی، مسلسل ادائیگی، یہ جہاد کا سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ ہے، جس پر ہم میں سے اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے وہ حج کرے اللہ کی راہ میں صاحب استطاعت، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح روزے آئیں گے تو اللہ پاک ہمیں روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن اہم ترین فرض اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز میں بھی کون سی نماز؟ نماز میں بھی اگر اپنا جائزہ لینا ہے کہ مومن ہے یا نفاق کا پودا لگ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اہم ترین نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں روزانہ الحمدللہ، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی رمق، ایمان کی طاقت ابھی موجود ہے جو اس سردی میں یا گرمی میں بستر سے اٹھا کر مسجد تک لے جا رہا، وہ ایمان جو ہمیں صبح اٹھنے پر مجبور کرے یا اندر سے موٹیویٹ کرے اللہ کے گھر تک آنے کی، انشاءاللہ وہ ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکے گا، لیکن وہ ایمان جو ہمیں مسجد تک نہ لے کے جا سکے، صبح بیدار کس قدر تم پر گرا صبح کی بیداری ہے، تم اقبال نے جو شکوہ کیا واقعہ یہ ہے کہ اسی طرح ہے کہ یہ جو انسان کو روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کی جناب میں حاضر دینا ہے، کیا تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے؟ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا آخری مرحلہ آ جائے تو یہ جو نفس ہے کیا یہ اس کو ہم اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا چکے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنگ کے لیے فوج کو تیار کیا جاتا ہے، پورے سال ڈرل ہوتی ہے، جنگ تو کتنی ہوئی ہماری انڈیا سے، جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی لیکن جنگی تیاریاں ہر وقت کروائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس نفس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش، یہ ہے پہلا اور اہم ترین مرحلہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جہاد کہا دیا، ای الجہاد افضل، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ یا فی ذات اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے جو نفس کے خلاف جہاد کرتے ہو یہ سب سے افضل جہاد ہے، پھر کوشش کیجئے اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، خود تو ہم اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی ذمہ داری کون سی ہماری؟ سب سے بنیادی ذمہ داری ہماری بیوی اور ہماری اولاد، ان کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے قیامت کے دن، ان تک کم از کم اللہ کا پیغام پہنچانا بہت محبت سے شفقت کے ساتھ، اور لفظ اگر آسان کر دوں تو ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق دین کو سمجھتے ہوئے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور مزید یہ کہ ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا راغب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پر بھی فیصلہ کن بات وہی ہے کہ گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں شریعت اسلامی نافذ ہو، شریعت پر عمل ہو، تو گھر میں سب سے پہلے رول ماڈل کس کو بننا ہوگا؟ سربراہ خاندان کو رول ماڈل بننا ہوگا، لہذا اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، یہاں پر بھی شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے؟ شیطان کا پہلے زمانے میں ایک اینٹینا آیا کرتا تھا جس کو ڈش اینٹینا کہتے تھے، آج کے زمانے میں اس نے کہا یہ اینٹینا دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیبل کے ذریعے تمہارے گھروں تک ہم پہنچا دیتے اپنی نشریات، لہذا 100 سے زیادہ چینلز اگر ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں ہر طرح کے، میں پچھلی مرتبہ بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کس طرح سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، جنگلز ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہے، لائف اسٹائل ہی چینج کر دیتے ہیں، پورے پورے ہیئر اسٹائل ہی چینج نہیں کرتے، لائف اسٹائل چینج کر دیتے ہیں، لہذا ان سے اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں اللہ کا پیغام پہنچانا، گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا، بیوی اور بچوں کی تربیت کرنا اسلامی تربیت شریعت کے مطابق، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا اور فیصلہ کن مرحلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیں، ان کو لازماً کسی اسلامی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، بغیر کسی جماعت کے دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب نہیں آتا، پازیٹو کام اگر ہم نے کرنا ہے، اللہ کا دین غالب کرنا ہے، تو مجتمع ہونا پڑے گا، اجتماعیت میں شامل ہونا پڑے گا، اب آپ ڈھونڈیے کون سی اجتماعیت ہے، یہ تو ظاہر بات ہے ضرورت ہے ہماری، لہذا وہ جماعت جس کا واضح طور پر موقف یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، جس کی قیادت مخلص ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنے والی ہو، اگر ایسی کوئی جماعت مل جائے تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اللہ کے دین کے لیے اگلے مرحلے پر قتال کے مرحلے تک جانے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اب آخری بات یہی ہے کہ یہ مرحلہ آ کے رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو شدید معاملہ ہونے والا ہے، میں نام لے رہا ہوں کھل کے، ذرا بات واضح ہو جائے، کوئی اب لگی چھپی ہے نہیں یہ بات، دنیا میں صرف دو ہی ممالک ہیں جو نظریاتی ممالک ہیں، جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور اصل جو جنگ ہے، جو اصل جنگ نظریاتی جنگ، وہ انہی دو ممالک کے درمیان ہونی ہے. لہذا اس میں پاکستان چاہے نہ چاہے فیصلہ کن مرحلے پر آ چکا. اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب امریکہ سے جان چھوڑا کر ہم چائنا یا رشیا میں کے جال میں جا کر پھنستے ہیں. بہرحال جائنٹ تو وہ بھی ہیں، جائنٹ وہ بھی ہیں، نیٹ وہ بھی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ نے اگر ہمیں 33 ارب ڈالر دیے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں گئے، کیا کیے، تو کیا خیال ہے رشیا اگر ہمیں یا چائنا اگر ہمیں سافٹ لون دے رہا ہے تو کیا وہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ تو بہرحال بہت اہم موقع ہے، فیصلہ کن موقع ہے کہ ہم ان دنیاوی خداؤں سے جان چھڑائیں اور اس کائنات کے رب کی طرف متوجہ ہوں. اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا جو قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اس کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو اس فیصلہ کن مرحلے میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمت مردہ مدد خدا کے تحت اللہ پر بھروسہ کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے، اور خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان میں شریعت اسلامی کو نافذ اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس نازک مرحلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آگے کیا مراحل آنے والے ہیں، اس پر آئندہ کبھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. خاص طور پر عربوں پر اب جو شدید دور آنے والا ہے حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو دوسرے بڑے مجرم مملکت خداداد پاکستان کے لوگ بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. پاکستان، افغانستان اور ایران خاص طور پر اگر یہ بلاک بنا لیں، مضبوط بلاک، تو انشاءاللہ یہی وہ علاقہ ہے جس کو خراسان کہا گیا حدیث مبارکہ میں، اور یہاں سے وہ اسلامی فوجیں جائیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں گی. اللہ پاک ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.